الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد السلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائمة الباقية على آلائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ها هنا مسارع وشاق صلوات محمد کربلا معراج عشق ہے اس عنوان سے جو یہ گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں امیر المومنین کے ایک مختصر سے قول اور فرمائش کی جو آپ نے خود میدان کربلا میں فرمایا تھا اس سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. عرض کیا گیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے واقعے کے پیش ہونے کے بہت پہلے سے تقریباً 23 سال پہلے ہی کربلا والوں کے لیے جو لقب انتخاب کیا, کربلا کے شہداء کے لیے جس لقب کا انتخاب کیا اور جس لقب سے انہیں نوازا وہ عاشق کا لقب تھا. جب جنگ صفین میں امام کا کربلا سے گزر ہوا اور زمین پر اترے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد امام نے فرمایا ہا ہونا ہا ہونا, یہی ہے وہ سرزمین یہی ہے وہ سرزمین. تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون سی سرزمین, تو امام نے فرمایا ہا ہونا مسار و عشاق, یہ عاشقوں کے پچھاڑے کھا کھا کر گرنے کی سرزمین ہے, یہ عاشقوں کی سرزمین ہے, عاشقوں کے شہید ہونے کی سرزمین ہے, عاشقوں کا مقتل ہے. تو 23 سال پہلے امیر المومنین نے یہ لقب دیا تھا ان شہداء کے لیے جو 23 سال بعد شہید ہونے والے ہیں, اور جو لقب دیا تھا وہ عاشق کا لقب دیا تھا. اسی لیے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا کہ شاید کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا سکیں, کہ البتہ یہ صرف ایک دروازہ کھولنے کے لیے کربلا کا ایک ورق الٹنے کے لیے, کربلا کے بہت سارے کتاب کربلا کے بہت سارے ورق ہیں, اس کتاب کا ایک ورق کھل جائے صرف. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ آپ کے سامنے ہم پورا ورق پڑھ دیں گے, ایک ورق پڑھ پانا کربلا کا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کم سے کم ہمارے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ ہم کتاب کربلا کا ایک کامل ورق آپ کے سامنے پیش کر سکیں. میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتاب کربلا کا ایک ورق یہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا جا رہا ہے وہ عاشقانہ طور پر انجام دیا جا رہا ہے. میدان کربلا میں عشق کی منزلیں طے کرنے والے آئے ہیں, عشق کے میدان کو جیتنے والے آئے ہیں, عشق کی بلندیوں کو طے کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں, لہذا امام نے ان کو عاشقوں کا لقب دیا. ایک جملہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کروں, جس کی طرف توجہ آپ کریں گے پھر ہم اپنے اس مطلب تک آ جاؤں, کہ دیکھیں کربلا ایک تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے, اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے, نہ فقط شیعہ بلکہ جنہوں نے بھی ذرا سا کربلا کا آ کر مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ کربلا تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے, اگرچہ بہت ہی کم زمان میں پیش آیا. واقعہ کربلا جو پیش آیا, اصل ماجرا شہادت کا وہ چند گھنٹے کا ماجرا ہے, ایک مختصر سی سرزمین پر پیش آیا. کہ اگر پورے دنیا کے میپ میں جا کر کربلا آپ ڈھونڈیں اور وہاں پر نشان لگانا چاہیں تو شاید آپ سوئی کی نوک سے بھی نشان نہ لگا سکیں, کیونکہ اگر سوئی کی نوک سے بھی نشان لگائیں گے تو وہ نشان کربلا کے میدان سے بڑا ہو جائے گا. تو زمین کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنا بہت چھوٹی سی سرزمین پر واقعہ ہوا, زمان کے اعتبار سے دیکھیں تو چند گھنٹے کا ماجرا ہے اور چند گھنٹے کا واقعہ ہے, لیکن اہمیت کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں کوئی واقعہ اتنا بڑا ہوا ہی نہیں جتنا بڑا کربلا کا واقعہ ہو اہمیت کے اعتبار سے. اور یہ اعتراف کرتے ہیں, یہ سب کو اعتراف ہے. تو اتنے بڑے کربلا کے واقعے جو اتنا زیادہ اہم ہے, جس نے تاریخ پر اتنا اثر ڈالا ہے, کیونکہ اہمیت کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہے, ہم اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ شیعہ ہیں حسین ابن علی کو چاہنے والے ہیں, کربلا کا ذکر کرنے والے ہیں, مجلس و ماتم کرنے والے ہیں, اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. نہیں عزیزو, کربلا کے اثرات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے, ایک بیست کے علاوہ کوئی بھی واقعہ کر تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے جس نے تاریخ پر اتنا بڑا اثر ڈالا ہو. یہ تحقیق کی چیز ہے, اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے, اس پر ایک آدمی نہیں دسیوں لوگ مل کر بیٹھ کر ریسرچ کریں. اس پر تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے کبھی ایک جگہ پر ایک اشرے میں, لیکن وہ پوری گفتگو نہیں ہو پائی. نہ ہو سکتی ہے کہ انسانوں پر اور انسانی تاریخ پر اور بشریت پر, نہ صرف شیعوں پر, عالم انسانیت پر کربلا نے کیا کیا اثر ڈالا ہے, کیا اثرات پڑے ہیں. یہ نہیں کہ جب اثر کی بات ہو تو چند باتیں کہ گاندھی جی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, امام خمینی نے یہ کہا ہے, وہ بھی یہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی اثرات ہیں, لیکن فقط اتنے ہی اثرات نہیں ہیں کربلا کے عزیزوں. کہ کربلا کے اثرات کی جب بات آئے تو چند جملے چند بزرگوں کے بیان کر دیے جائیں, کچھ اپنے بزرگوں کے اور کچھ عام بزرگوں کے چند جملے بیان کر دیے, اتنا کافی نہیں ہے کربلا. ہم آج دنیا اگر بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تحقیق کر رہی ہے, ریسرچ کر رہی ہے, آپ دیکھیں کتنے علوم کے میدان میں جا کر مختلف علوم میں, زیالوجی بایولوجی نہیں معلوم کیا کیا تمام علوم میں, چھوٹے چھوٹے ذرات پر, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پر کتنی تحقیقات, کتنی ریسرچ کی جا رہی ہے. اچھا ہے ان سب پہ بھی ریسرچ کی جائے, لیکن ان سب سے زیادہ جو بڑا میدان ہے جس پر ریسرچ کرنا انسان کو بہت زیادہ مفید ہو سکتا ہے پوری انسانیت کے لیے, وہ کربلا کے اثرات ہے, ایک موضوع ہے. اسی طرح کربلا میں بہت سارے اور موضوع ہیں جس پر گہرائی سے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یا اگر امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عظیم ذات آگر امیر المومنین جیسی ذات آگر کربلا کے شہیدوں کا جو لقب دیتی ہے وہ عاشقوں کا لقب دیتی ہے، تو اس پر تحقیق کی ضرورت ہے. یہ 10 دن کی 9 دن کی مجلسیں کافی نہیں ہیں عزیزوں، اور ہم جیسے ناقص اور بے علم انسان کی زبانی، اگر اس پر ریسرچ کی جائے، اچھے طریقے سے ریسرچ کی جائے کہ کن اعمال کی بنیاد پر 23 سال پہلے علی ابن ابی طالب نے کربلا والوں کو عاشق کہہ کر پکارا ہے، کیوں کہا یہ عاشقوں کی سرزمین ہے. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اتنا اہم واقعہ تاریخ کا پیش آیا تو اس پر نگاہ ہے لوگوں کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ نگاہ ہے، لیکن اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ نگاہ کا زاویہ کیا ہے، کس زاویے سے کربلا پر ہم نگاہ کر رہے ہیں. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، 1-2 منٹ کے لیے، پھر ہم اپنی منزل تک آ جائیں. زاویہ نگاہ، سمجھ رہے ہیں نا، کس اینگل سے ہم کربلا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور کوئی لفظ اس کے لیے، پوائنٹ آف ویو آپ کہہ سکتے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو سے ہم کربلا کو دیکھ رہے ہیں، کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، کس زاویہ نگاہ سے ہم کربلا کو دیکھ رہے ہیں. جس زاویہ نگاہ سے کربلا کو دیکھیں گے کربلا ویسی ہی نظر آئے گی، اس پر توجہ کریں کہ کربلا کو جس نقطہ نگاہ سے، جس زاویہ نگاہ سے آپ دیکھیں گے ویسی ہی کربلا آپ کو نظر آئے گی. یہ مسجد آپ باہر سے دیکھیں گے تو ایک اور زاویہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کچھ اور نظر آئے گی. اندر سے جا کر دیکھیں تو مسجد کچھ اور نظر آئے گی. ادھر مغربی حصے کی طرف سے جا کر دیکھیں گے تو مسجد کچھ اور نظر آئے گی، مشرقی حصے کی طرف سے جا کر دیکھیں گے تو مسجد کچھ اور، مسجد ایک ہی ہے لیکن جہاں سے انسان اس کو دیکھتا ہے ویسی مسجد اس کو نظر آتی ہے. اور ایک انسان جو اس کو تمام زاویوں سے آ کے دیکھتا ہے تو پھر کامل مسجد کا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، پوری مسجد یہ ہے. ممکن ہے آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن پوری مسجد پر اس کو تسلط ہے. مثلا آرکیٹیکٹ بنوانے والے وہ پورا بننے سے پہلے ہی مسجد کے پورے نقشے کو دیکھ چکے، مسجد بنے گی تو یہ بنے گی، ایک کامل زاویہ نگاہ سے. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے. یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ کسی ظاہری چیز کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو جس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے ویسا ہی نظر آئے گا. الگ الگ نگاہ سے لوگوں کو الگ الگ کربلا نظر آتی ہے. اگر ہم کربلا کو جا کر حسین ابن علی کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ اگر ہم کربلا کو جا کر زینب بنت علی کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کیا نظر آتی ہے کربلا. جناب زینب کو کربلا کیا نظر آئی، یہ پہلے یہاں پہ عرض کیا جا چکا ہے، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، تفصیل میں نہیں آنا. جناب زینب کو کربلا کیا نظر، حسین ابن علی کو کربلا کیا نظر، پہلے سے کربلا کیا نظر آئی تھی کہ جس کی طرف شوق سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عشق کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مقتل دیکھ کر گئے تھے حسین ابن علی، یہ دیکھ کے جا رہے ہیں کہ یہاں پر خون بہے گا، یہاں پر جانیں جائیں گی، یہاں پر بچے قربان ہوں گے. یہ نگاہ ہے حسین ابن علی کی، یہ ایک ظاہری نگاہ ہے، یہ ظاہری واقعہ جو پیش آیا جو ہوا امام یہ بھی جانتے ہیں، لیکن حسین ابن علی جس نگاہ سے کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں وہاں صرف یہ نہیں کہ ہم جان دینے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ ہم کچھ اور عظیم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ جگہ جگہ امام نے بیان کیا، وہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مکے سے نکلے ہی تو امام کیا کہتے ہوئے نکلے، کس نگاہ سے نکلے. جب جناب زینب بنت علی نے کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا اور پوری کربلا پر بیٹھ کر کوفے سے نگاہ کر کے جناب زینب نے بیان کربلا کیا ہے، تو وہاں پر بی بی نے کیا کہا تھا، یہ آپ بول سکتے ہیں چونکہ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے. ایک جملے میں جناب زینب نے پوری کربلا کو کیا بتایا، کہا کہ کربلا حسن ہے، کربلا جمال ہے، کربلا عظمتیں ہیں. ما رائے تو ہو اللہ جمیلا، ہم نے کربلا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا جناب زینب نے کربلا میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، لیکن بہت کچھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کربلا میں حسن بھی دیکھا، یہ نہیں کہا بی بی نے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ما رایتہ، ما رایتہ کو مانا یعنی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا، ہمیں کربلا میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، مگر کیا نظر آیا، وہاں پر جمال نظر آیا، حسن نظر آیا، یعنی جناب زینب دیکھ رہی ان کے دو چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھا کر لائی جا رہی ہیں، لیکن یہ منظر جناب زینب کے لیے اتنا زیادہ حسین ہے کہ فوراً اللہ کا سجدہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اور صرف اپنے بیٹوں ہی کا منظر نہیں ہے ایسا تھا، صرف یہی ایک منظر نہیں تھا بلکہ کربلا کا ہر منظر جناب زینب کی نگاہ میں ایسا تھا، البتہ مصیبتوں کا پہلو اپنی جگہ پر باقی ہے، محفوظ ہے، جب دیکھا کہ ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کی طرف جا رہا ہے، صرف جوان بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ شبیہ رسول ہے، وہ رسول کی جو بچپن میں جس سے بہت مانوس ہو چکے تھے، جس کے چھٹنے کا حسین ابن علی کو بہت زیادہ غم تھا، اور جب علی اکبر مل گئے تھے تو وہ غم حسین ابن علی کا دور ہوتا جا رہا تھا، وہ تڑپ حسین ابن علی کی کم ہوتی جا رہی تھی، علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، جب ایسے جوان کے جنازے پر جانے لگے حسین ابن علی، دیکھا جناب زینب وہاں پہلے موجود ہیں، سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھا بی بی وہاں سے پہلے موجود ہیں، آئی ہیں سہارا بننے کے لیے، خود بھی علی اکبر جناب زینب کے لیے بہت کچھ، یہ منظر ہے، لیکن ایسے بھی منظر کو جناب زینب نے جب بتایا کہ میں نے کربلا میں کیا دیکھا، تو فرمایا کربلا میں ہم نے جمال دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا تھا وہ عاشقانہ طور پہ کیا جا رہا تھا، مجبوری کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا تھا، یہ سب کچھ منفعلانہ طور پر نہیں کیا جا رہا تھا، اس کی وضاحت کل آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، تو زاویہ نگاہ کے تبدیل ہو جانے سے کربلا کا منظر بھی ہماری نگاہوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور بہتر زاویہ نگاہ وہی ہے جس نگاہ سے حسین ابن علی نے کربلا کو دیکھا، جس نگاہ سے جناب زینب نے دیکھا تھا، جس نگاہ سے علی اکبر نے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر حق پہ ہم جا رہے ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، یہ نگاہ ہے، یہ زاویہ نگاہ ہے، جس نگاہ سے 13 سال کے بچے نے دیکھا تھا کہا یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے مقتل میں جانا، زخم کھانا، خون بہانا، جان دینا، قربانی دینا، یہ سب شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کربلا کو، کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے، لہذا مصیبت کی نگاہ اپنی جگہ پر باقی رہے، ان نادانوں کی طرح بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو اگر کہتے ہیں کہ کربلا میں اسلام بچ گیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بچ گیا، دین بچ گیا، قرآن بچ گیا، انسانیت بچ گئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فرزند رسول ہمارے درمیان سے چلا گیا، حسین ابن علی کے جانے کے بعد کوئی پنجتن پاک کی فرد نہیں رہ گئی اس سرزمین پر، یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے تیر چلائے گئے، کیسے نیزے مارے گئے، جب ایک ماں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے میرا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ماں کو بیٹے کی جدائی کا غم ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو رہا ہے، چند دنوں کے لیے جدا ہو رہا ہے، ہاں اس بات کی سب کو اس بات پر فخر ہے، اس بات پر تمام عالم تشیعوں کو فخر ہے کہ کربلا نے آ کر دین کو بچا لیا، یہ فخر عاشور کے دن بھی ہے، اس بات پر فخر ہے، لیکن عاشور کے دن حسین ابن علی سے جدا ہو گئے، حسین ابن علی سے ان کا کڑیل جوان بیٹا جدا ہو گیا، حسین ابن علی سے ان کے 13 سال کا بچہ جدا ہو گیا، بہن سے بھائی جدا ہو گیا، بھائی سے بہن جدا ہو گئی، 4 برس کی بچی سے باپ جدا ہو گیا، اور وہ بھی کس حالت میں، کس انداز سے، کس طریقے سے، یہ سب مصیبتوں کا پہلو اور اتنا زیادہ ہے کہ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے عزیزو، لیکن کربلا کی کتاب میں اور بھی بہت سارے ورق ہیں، وہ ورق جناب زینب دیکھ رہی ہیں، وہ ورق کربلا والے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی اس کو اتنی اچھی طریقے سے نہیں دیکھ پائے ہیں، انشاءاللہ کہ خدا کرے دکھایا جائے ہم کو، انشاءاللہ ایسی نگاہ والے لوگ آئیں جو کربلا کے اور سینکڑوں ورق بھی ہمیں دکھائیں، کربلا کی کتاب کے اور بھی بیسیوں چیپٹر آ کر ہمیں پڑھایا جائے. ابھی ہم نے صرف کربلا کی مصیبت کا ورق دیکھا ہے, وہ بھی بہت ہی ناقص دیکھا. ابھی کربلا کی مصیبت بھی ہم کہاں دیکھ پائے, کہاں دیکھ پائے ہیں. جب ایک فقیہ کے سامنے حسین ابن علی کا صرف نام آتا ہے تو نام آتے ہی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب جناب عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے حوضۂ قم کی بنیاد رکھی, ان کے سامنے کسی نے آ کر جناب قاسم کا مصائب پڑھ دیا تو کہا کہ میں جب مجلس میں ہوں تو یہ مصائب نہیں پڑھا کر, مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا یہ مصائب. چونکہ ہم نہیں دیکھ پائے ابھی مصیبتوں کو بھی نہیں دیکھ پائے اچھی طریقے. اس لیے ممکن ہے کہ دس دس دن گزر جائے اور ممکن ہمارے ایک جوان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آ پائے, کیونکہ مصیبتوں کا ورق بھی ہم کو صحیح طرح سے نہیں دکھایا گیا ہے, اچھی طرح سے نہیں دکھایا گیا. ہمارا نقص ہے, ہماری کمیاں ہیں کہ تب مصائب کا ورق بھی ہم اچھی طریقے سے پڑھ نہیں پائے ہیں, پورا ورق نہیں پڑھ پائے ہیں, اچھی طرح سے نہیں پڑھ پائے ہیں, سمجھ کر نہیں پڑھ پائے ہیں, معرفت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے ہیں. کبھی کبھی ہمارے بعض جوان پریشان ہوتے ہیں کیوں ہمیں رونا نہیں آتا, پھر بعض لوگ آ کر سخت باتیں بھی سنا کے دے جاتے ہیں کہ ایسا ہے اور یہ ہے, نہیں معلوم اس وجہ سے رونا. وہ سب باتیں غلط ہیں, یہ باتیں نہیں سنا کریں جو آدمی کو پریشان کر دے. بلکہ اگر رونا نہ آئے تو صرف ایک مشکل ہے, وہ یہ کیا, اور وہ مشکل یہ ہے کہ حسین ابن علی کی معرفت کی کمی ہے, اور کوئی بات نہیں. اور بیکار کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے جوان پریشان ہونے لگے. صرف ایک مشکل ہے عزیزو, اور وہ مشکل جوانوں کی طرف سے نہیں ہے, وہ مشکل ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے حسین ابن علی کی اتنی اچھی معرفت ان کو نہیں دی کہ جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آئے آنکھیں اشک آلود ہو جائے, دل لرز جائے, دل تڑپ جائے. جیسے زینب بنت علی کا نام آئے انسان کا دل تڑپ جائے. اس کے لیے فقط ایک چیز چاہیے, معرفت چاہیے. ہم اگر آپ کو معرفت دے سکیں تو آپ ہم سے لیں, اگر ہم نہیں دے سکیں تو آپ جا کے خود ہی معرفت تلاش کریں. حسین ابن علی کی معرفت کو ڈھونڈیں. معرفت سمجھ رہے ہیں نا, معرفت یعنی صحیح پہچان, کامل پہچان, اچھی پہچان, اچھی طرح سے حسین ابن علی کو پہچاننا, اچھی طرح سے کربلا والوں کو پہچاننا, اچھی طرح سے جناب زینب کو پہچاننا. تو یہ نگاہ ہے کہ ہم آ کر دیکھیں حسین ابن علی کربلا کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, جناب زینب کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, علی اکبر کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, جناب عباس ابو الفضل العباس کربلا کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. کہ سب آ کر حسین ابن علی کو مشورہ دے رہے ہیں لیکن عباس ابن علی نے ایک مشورہ بھی نہیں دیا. یہ زاویہ نگاہ کا فرق تھا. عبداللہ ابن عباس بھی کربلا کو دیکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے مارے جائیں گے حسین ابن علی, اگر آپ گئے تو قتل کر دیے جائیں گے, شہید کر دیے جائیں گے, دیکھ رہے تھے. وہ عبداللہ ابن جعفر کربلا کو دیکھ رہے تھے, کہہ رہے میرے آقا اگر آپ چلے جائیں گے تو نور خدا بجھ جائے گا زمین پر, آپ نہ جائیں. عبداللہ ابن عمر بھی کربلا کو دیکھ رہے تھے, اتنا وہ بھی جانتے تھے حسین ابن علی گئے تو شہید کر دیے جائیں گے. عبداللہ ابن زبیر وہ بھی اتنا جانتے تھے کہ حسین ابن علی اگر کربلا گئے تو شہید کر دیے جائیں گے, کوفے گئے تو شہید کر دیے جائیں گے. یہ چار عبداللہ دیکھ رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس, یہ چار بزرگ عبداللہ بڑی شخصیتیں اس زمانے کی, وہ آ کر حسین ابن علی کو بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہے اور ابو الفضل العباس کا زاویہ نگاہ کچھ اور ہے. نگاہ الگ الگ ہے عزیزو. لہذا ہم جا کر کربلا کو کس کی نگاہ سے دیکھیں؟ عبداللہ ابن عباس کی نگاہ سے نہیں دیکھیں. کبھی کبھی لوگ کہنے بھی لگتا ہے آخر کیوں گئے تھے ہمارا مولا, کیوں حسین ابن علی گئے تھے, گئے تھے تو کیوں لے کے گئے تھے بچوں کو, کیوں شہید ہو گئے. کہتے نہیں تو دل میں سوال یہ کون سا زاویہ نگاہ, یہ عبداللہ ابن عباس والا زاویہ نگاہ, عبداللہ ابن عمر والا زاویہ نگاہ, عبداللہ ابن زبیر والا زاویہ نگاہ, عبداللہ ابن جعفر والا زاویہ نگاہ. لیکن اگر ابو الفضل العباس کی نگاہ سے دیکھیں تو فقط جانا ہے, فقط ایک عمل انجام دینا ہے. کیا؟ کہ جو بھی میرا آقا کہے اس پر ہمیں انجام دینا ہے, اطاعت. اتنا مطیع ہے, اگر عباس ابن علی کو پہچاننا ہے تو کہاں سے جا کے پہچانے؟ اس ایک کلمے سے جو زیارت میں موجود ہے, فوراً سلام کرنے کے بعد جو کلمہ آتا ہے کیا, السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین المطیع للہ ولرسولہ. اللہ اکبر.
یہ ہم کو پہچانوایا گیا ہے. البتہ یہ ہم جیسے ذاکروں کے ذریعے سے نہیں پہچانوایا گیا, یہ پہچان آئمہ کے ذریعے سے کرائی گئی ہے, بزرگوں کے ذریعے سے کرائی گئی ہے. ابل فضل العباس یعنی کیا؟ ابل فضل العباس یعنی یہ کہ المطیع للہ ولرسول, اللہ کا بہت زیادہ اطاعت کرنے والا انسان, اللہ کی انتہائی اطاعت کرنے والا انسان, رسول اللہ کی انتہائی اطاعت کر. کیوں اللہ اور رسول کی اس قدر اطاعت کرنے والا انسان؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا مکمل مطیع بن کے آئے ہیں عباس. مطیع یعنی کہ بار بار تلوار نکل رہی ہے اور اس کا اندر ڈالنا مشکل ہو رہا ہے, یہ عباس نہیں ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے عباس, یہ ہم جیسے ذاکروں کے بنائے ہوئے عباس ہیں. لیکن حسین کا عباس فقط اطاعت, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حسین کو کہ عباس میں چاہتا ہوں یہ, نہیں, عباس ایسا مطیع ہے کہ جو فقط حسین ابن علی کے دل کی دھڑکنوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, آنکھوں کے اشارے کی بھی ضرورت, میرا آقا اس وقت کیا چاہتا ہے.
ایک نعرہ خاص ہے,
عباس ہے عباس ہے,
ہر مومن کی آس ہے,
عباس ہے عباس ہے,
نعرہ سلوات
صلی اللہ علیہ
وسلم.
یہ سارے زاویہ نگاہ ہیں, میں جلدی نام نہیں لیتا, بہت جلدی زہیر قین نے کیا دیکھ کر کربلا کو انتخاب کیا. کربلا انتخاب کرنا آسان کام نہیں عزیزو, کربلا کا انتخاب, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, مال و دولت کو چھوڑ کر کربلا کا انتخاب, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ہمیں آ کر دیکھنا پڑے گا کہ کس زاویہ نگاہ سے زہیر نے کربلا کو دیکھا تھا, کس زاویہ نگاہ سے حبیب نے مظاہر نے کربلا کو دیکھا تھا کہ 65 سال کا بوڑھا انسان کوفے میں بیٹھا نہیں رہا بلکہ کوفے کو چھوڑ کے کربلا آ گیا, کس زاویہ نگاہ سے حر نے کربلا کو دیکھا تھا کہ سپہ سالاری چھوڑی, دولت چھوڑی, انعام چھوڑا, اولاد چھوڑی, جان چھوڑی, مال چھوڑا, سب کچھ چھوڑا اور مقتل میں آ گیا حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونے کے لیے. یہ زاویہ نگاہ ہے, جب تک زاویہ نگاہ کربلا کے بارے میں تبدیل نہیں ہوگا تو ہم کربلا کے میدان میں بھی آ کر ہم فقط مانگ رہے ہوں گے یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. یہ زاویہ نگاہ کی مشکل ہے. مجلسوں میں بھی آئیں گے تو کچھ مانگنے کے لیے, کربلا بھی جائیں گے تو کچھ مانگنے کے لیے, عزاداری بھی کریں گے تو کچھ مانگنے کے لیے, فقط مانگنا نگاہ میں ہے. جبکہ کربلا والے میں جتنا بھی کربلا والے آئے ہیں, کربلا میں کوئی بھی کچھ مانگنے نہیں آیا ہے, حتیٰ جنت بھی وہ مانگنے نہیں آیا, فقط دینے کے لیے آیا ہے. یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں مانگنے آئے. ہم جیسے انسانوں کی آخری آرزو یہ ہے کہ جنت مل جائے, کربلا والے جنت بھی مانگنے نہیں آئے, کیا جنت جنت جائے. عاشق تو جنت نہیں مانگنے کے لیے آتے, عاشق فقط عشق کرنے کے لیے آتے. اور کربلا میں عاشق آئے ہوں, امیر المومنین کی زبان سے کہے ہوئے عاشق آئے ہیں. لہذا کربلا جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, کربلا میں جو لوگ آئے ہیں, جو عمل کا انداز ہے, میں نے کہا کہ فلسفہ نہیں بیان ہو رہا ہے, کربلا کا مقصد نہیں بیان ہو رہا ہے, یہاں پر ہدف نہیں بیان, یہ سب بہت بڑے موضوعات ہیں, الگ ہیں. یہ بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے جو کربلا والوں کا انداز تھا, وہ انداز کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ وہ انداز منفعلانہ انداز نہیں تھا, ریئیکشن کے طور پر کربلا وجود میں نہیں آئی, وہ انداز عاجزانہ نہیں تھا, وہ انداز مجبوری کا انداز نہیں تھا, مجبور ہو کر نہیں آئے, وہ غیر اختیاری طور پر نہیں آئے. کربلا والے, کربلا والے تملکانہ انداز میں نہیں آئے کہ چلو حسین ابن علی جیسا انسان تملک چاپلوسی کرنے کے لیے, چاپلوسی بھی اگر کی جائے تو بڑے انسان کی جائے, کیونکہ اگر کوئی حسین ابن علی جیسے انسان کی اگر چاپلوسی کرے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن کربلا والے حتیٰ حسین ابن علی کی چاپلوسی کرنے نہیں آئے ہیں. یہ سب انداز ہے, انسان کی زندگیوں کا انداز ہے. اور وہ کلمہ کہا کہ اصل اور چیزیں تصور ہی نہیں کی جا سکتی کربلا میں, کوئی بھی ایسا قدم نہیں. پھر کربلا اور جو چیزیں رہ گئیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کربلا کا انداز, یہ چند انداز جو پہلے معلوم ہو جائے کہ یہ نہیں تھا کربلا میں, جب یہ نہیں تھا یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ کیا تھا کربلا میں. اگر لا الہ نہیں کہہ سکے ہیں تو الا اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے, کربلا میں بھی آ کر یہ کرنا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ نہیں ہے کربلا میں, یہ نہیں ہے کربلا میں, یہ نہیں ہے کربلا میں, یہ نہیں ہے کربلا میں. پھر جب یہ سب کچھ کر چکے تو پھر بتائیں کہ کربلا میں ہے کیا. تو کربلا میں یہ سب کچھ نہیں ہے. کربلا میں مجبوری نہیں ہے, کربلا میں انفعال نہیں ہے, کربلا میں ری ایکشن نہیں ہے. کیونکہ ہدایت ری ایکشن کا نام نہیں, ہدایت عمل کا نام ہے. کربلا ہدایت کے لیے ہے, بشریت کی ہدایت کے لیے ہے. کربلا میں عاجزانہ عمل نہیں ہے, کربلا میں معاذ اللہ ذلیلانہ عمل نہیں ہے, چونکہ عزت کے نمائندے بن کر آئے ہیں. اور کربلا میں منتقمانہ عمل, انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں, جذباتی عمل نہیں ہے. یہ سب انداز ہے, یہ سب نہیں ہے کربلا میں. فقط کربلا میں جذبات لے کر نہیں آئے ہیں. جذبات اگر ہیں تو عشق کے پیرائے میں ہیں, جو عشق میں جذبات ہونا ضروری ہے. لیکن جذبات اگر عشق کے بغیر ہوں, جذبات اگر عقل کے بغیر ہوں, تو یہ بہت ہی خطرناک جذبات ہوتے ہیں. خود کو بھی نابود کر دیتے ہیں, دوسروں کو بھی نابود کر دیتے ہیں. ایک ایسی گاڑی کے مانند ہے کہ جو صرف چل رہی ہے, جو جانتی نہیں کدھر اسے جانا ہے. لہذا کربلا جذباتی عمل کا نام نہیں ہے, کربلا انتقامی عمل کا نام نہیں ہے. کہ بعض تصور کرتے ہیں, البتہ شاید کوئی شیعہ ایسا تصور نہیں کرتا, لیکن بعض برادران اہل سنت ایسا تصور کرتے ہیں کہ چونکہ بنی امیہ نے اور حاکم شام نے امیر المومنین کی حکومت میں اتنی مشکلیں پیدا کی, اتنے لوگوں کو قتل کیا, اتنے اصحاب کو قتل کیا, اتنے امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل کیا, رسول اللہ کے اصحاب کو قتل کیا, امام حسن السلام کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی, امام حسن السلام کو زخمی ہونا پڑا, حکومت دینی پڑی, اور 20 سال سے حکومت نہیں ہے جو اہل, جو وارث ہے حکومت کے, لہذا انتقامی کارروائی ہو سکتی نہیں. کربلا منتقمانہ عمل نہیں ہے, کیونکہ اگر انتقامی کارروائی کرنی تھی حسین ابن علی کو تو بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آتے, جوانوں کو لے کر آتے. اتنی کافی ہے جواب کے لیے, ہم ابھی زیادہ بحث نہیں کر سکتے, چونکہ یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں بحث کے, ہم خالی اشارہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے اصلی موضوع تک پہنچ سکیں. کربلا انتقامی منتقمانہ عمل نہیں ہے. اگر حسین ابن علی کی معرفت ہمیں ہو جائے تو حسین ابن علی کے ساتھ انتقام کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا, وہ انتقام جو ہم سمجھتے ہیں. اہل بیت کے پاس وہ انتقامی جذبات ہوتے ہی نہیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. دنیا کے بہت سارے مسائل جو بھی ہیں وہ کیا انتقام کی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں, انتقام لینا, انتقام لینا, انتقام لینا. ہم ساری زندگی انتقام لیتے رہتے ہیں, پھر آ کر اہل بیت کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ بھی انتقام لیں گے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اے منتقم خون حسین آ جا, تو منتقم خون حسین کو بھی ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے ہم انتقام لے رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں انتقام ہے. امام زمان کا انتقام ہمارے انتقام جیسا نہیں ہے. اللہ امام زمان کا انتقام ہمارے انتقام جیسا نہیں ہے. ایسے جذبات ہی ان کے اندر نہیں پائے جاتے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تو ہم بھی تو کچھ کریں. بہت سارا ماجرا, کورٹ کا پورا مسئلہ انتقامی مسائل پر سر ہو رہا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے, جنگ نتیجہ دار ہوتی. قدیم زمانوں میں اکثر جنگیں صرف انتقام کے لیے ہوا کرتی تھی, اس قبیلے نے اس قبیلے کو مارا, اس قبیلے اس کو مار رہے, انتقام کر رہے ہوتے. عرب کی اکثر جنگیں ہی انتقام کے لیے ہوئی تھیں. لیکن اہل بیت کے ایسے جذبات, ایسے انتقام کے جذبات نہیں پائے جاتے عزیزوں. یہ ضروری ہے کہ جب ہم اہل بیت کو پہچاننے جائیں تو پہلے اپنے آپ کو, اپنے تصورات سے اپنے آپ کو پاک کریں, پھر انہیں پہچاننے کے لیے آگے بڑھیں. ایک تصور اور فکر کی پاکیزگی کی ضرورت ہے اہل بیت کی معرفت کے لیے. ہم سب کو, ہم ذاکروں کو بھی, ہم سننے والوں کو بھی, سب کو ضرورت ہے کہ اپنے ان تصورات کو, شاعری کی حد تک نہیں, لیکن میں نہ ذاکری نہیں کر رہا ہوں, خطابت نہیں کر رہا ہوں, کہ شاعری میں آ کر کہیں کہ ہاں پہلے پاک کریں تو امیر المومنین کا نام لیں, زبان کو پاک کریں تو علی بن ابی طالب کا نام لیں, روح کو پاک کریں تو رسول اللہ کا نام لیں. یہ شاعری والی باتیں الگ ہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر معرفت چاہیے ہے اہل بیت کی تو جن خیالات میں ہم زندگی بھر جی رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بلند کریں, اس سے پاک کریں, پھر اہل بیت کی معرفت کے لیے قدم اٹھائیں. کیونکہ اگر انہی تصورات کے ساتھ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے جائیں گے تو بہت ہی غلط معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جیسے اللہ کے لیے کہا کہ اللہ کی معرفت کے لیے جب بھی آپ اٹھیں تو کیا کریں، پہلے پاک کریں۔ سب سے زیادہ جو لفظ انجام دیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے نمازوں میں، اور جو جس کو تسبیح کہا گیا، اصل تسبیح کو تسبیح کیوں کہا گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کس کی تسبیح؟ کہا کہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی تسبیح نہیں ہوتی، کہتے ہیں تسبیح پڑھ، کس کی تسبیح پڑھ کر؟ صلوات کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اصل نام ہی دانوں کا تسبیح رکھ دیا گیا۔ کیوں تسبیح نام رکھا گیا؟ اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ سبحان اللہ سے تسبیح کا لفظ بنا ہے۔ بہت توجہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے معنی یہ کہ اے میرے اللہ، ہر وہ خیال جو میرے دل میں تیرے لیے پیدا ہوتا ہے تم ان سب سے پاک و منزہ ہے۔ نہیں، بات تھوڑا سخت ہو گئی۔ نماز میں سب سے زیادہ کلمہ آپ کون سا ادا کرتے ہیں؟ سوچنا پڑے گا، پوری نماز کو، پوری نماز میں سب سے زیادہ کلمہ کون سا ادا کرتے ہیں آپ؟ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ تسبیحات اربع میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ کلمہ سبحان اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، جو کچھ بھی ہم تیرے بارے میں سوچتے ہیں تو ان سب سے پاک ہے، ان سب سے منزہ ہے، چونکہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن کی مخلوق ہے، تو مخلوق نہیں ہے، تو خالق ہے۔ تو وہی آپ نے، جو کچھ بھی ہم سوچیں گے اللہ کے بارے میں وہ ہماری ذہن کی مخلوق ہے، اور اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ لہذا بار بار یہ کلمہ ادا کرتا ہے، کبھی یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ وہی خدا ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے۔ نہیں، دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ تم نے کسی مخلوق کو سوچا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہو؟ اللہ کی فقط صفات کے بارے میں تم معرفت ہے، اللہ کے بارے میں تم کیا سوچو گے؟ لہذا بار بار یہ کلمہ ادا کرو۔ اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ بار بار یہ کلمہ ادا کر، سبحان اللہ عما یصفون، جو کچھ بھی اس کی صفت بیان کی جاتی ہے اللہ اس سے منزہ ہے، اللہ اس سے پاک ہے نا۔ اسی طریقے سے چونکہ اللہ، اہل بیت الہی صفات کے مظہر ہیں، الہی صفات ان کے اندر جلوہ کر رہی ہوتی ہیں، اہل بیت کی بھی جب جا کر سمجھنا ہے تو ان ذہنیتوں سے نہیں سمجھے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم، ہاں ہم تو یہ انتقام اہل بیت تھوڑا اور اونچا نہیں ہے، بلند کرے، پھاک کرے۔ اہل بیت کا انتقام کیا ہے؟ اہل بیت کا اپنا کوئی انتقام نہیں ہے کہ میرا خون بہا گیا، میرا قبیلہ مارا گیا، میرے خاندان کے لوگ شہید کیے گئے، میرے عزیزوں کو مارا گیا، میرے جد کو شہید کیا گیا، لہذا ہمیں انتقام لینا ہے۔ اہل بیت کا اور امام زمان کا فقط ایک انتقام ہے، اور وہ ہے ظالم سے، باطل سے حق کا انتقام لینا، کوئی انتقام نہیں ظالم سے۔ ہاں، ظالم جو بھی ہو جائے، ظالم چاہے اس زمانے کے ظالم ہو، چاہے پرانے زمانے کے ظالموں کو بھی لایا جائے، انتقام ذاتی نہیں ہے کوئی، کیونکہ اگر ذاتی انتقام ہوتا تو سید سجاد کو سب سے زیادہ حق تھا انتقام لینے کا، لیکن سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا قاتل سامنے آ گیا، بھوکا پیاسا آ گیا، کہتے ہیں تو کھانا چاہیے تو لے کھانا لے لے، پانی چاہیے تو تجھے پانی لے لے، شکست کھا کر آیا تھا، بھاگا ہوا آیا تھا، بھوکا تھا، حسین اپنے تمیم آیا تھا، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا، امام نے کھانا دیا، پانی دیا، جب اس کی تھوڑا حالت سنبھلی تو امام کے چہرے کی طرف دیکھا، اب تو اس کا تھوڑا، چونکہ پہلے حالت ہی اس کی ایسی نہیں تھی، اب جو اس نے ذہن پہ زور دیا امام کو پہچان لیا، ہاں یہ تو وہی انسان ہے جس کو ہم ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑ کر لے کے گئے تھے، جس کو ہم بازاروں میں پھراتے رہے، جس کو ہم درباروں میں لے کے گئے، جس کو ہم نے بھوکا رکھا، جس کو ہم نے پیاسا رکھا۔ تو سب کچھ کہنے کے بعد، کرنے پینے کے بعد، کھانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے شاید ہم کو پہچانا نہیں۔ کہا کیوں نہیں، میں نے تجھ کو پہچانا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو نے میرے بابا کے گلے پہ تیر مارا تھا، میں جانتا ہوں تجھے۔ لیکن اہل بیت، اہل بیت کا انتقام فرد سے نہیں ہوا کرتا، عزیزوں اہل بیت کا انتقام فقط ظلم سے انتقام ہے، باطل سے انتقام ہے. امام زمان کا جتنا بھی انتقام ہے وہ باطل سے انتقام ہے. لہذا امام زمان کو یاد کرنے والے باطل کے مقابلے میں کھڑے رہے ہمیشہ. لہذا کربلا والوں کا عمل منتقمانہ عمل نہیں تھا، بس ایک دو کلمہ اور استعمال کریں تاکہ ہم پر کل اللہ کی منزل میں داخل ہو جائیں اور بہت زیادہ آگے نہ بڑھے. اور ایک دو چیز جو بہت زیادہ ضرور، اہل بیت کا عمل، اتنی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی وہ محفوظ رکھیں آپ، کہ یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. مجبوری کا عمل نہیں تھا، انتقامی کارروائی نہیں تھی، منتقمانہ عمل نہیں تھا. اہل بیت کا عمل جو ہے وہ جذباتی عمل نہیں تھا. اہل بیت کا عمل انفعالی اور منفعلانہ عمل نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں تھا. اہل بیت کا عمل عاجزانہ نہیں تھا، مجبوری کا عمل نہیں تھا. اور کربلا والوں کا عمل تاجرانہ نہیں تھا. یہ دو کلمہ اور ہیں، اس کے بعد گفتگو تمام. اہل بیت کربلا والے تاجرانہ طور پر نہیں آئے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے، ایک ساتھ ہی بیان کرتے چلے چونکہ فرصت زیادہ نہیں رہے گی، وقت پہ مجلس تمام ہو جائے. کربلا والے تاجرانہ طور پر نہیں، تجارت کرنے کربلا میں نہیں آئے تھے، کوئی بھی تجارت نہیں. ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تجارت کر سکتے ہو، کرو. ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے کیا تجارت کرو، کہ تجارت کرو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دی. تو اللہ جانتا ہے ہم کتنے تاجر ہیں. البتہ اللہ نے بڑی تجارت ہمیں سکھائی ہے. اللہ نے جو ہم کو تجارت بھی سکھائی ہے وہ کون سی تجارت؟ بڑی تجارت کرنا، کم سے کم جنت کی تجارت. کہ حدیث میں جملہ آیا کہ تمہارے نفسوں کی قیمت کم سے کم یہ جنت ہے، اس سے کم میں اپنے نفسوں کو نہیں بیچنا. صحیح بات، بچہ کہہ رہا ہے. اس سے کم میں اپنی نفسوں کو نہیں بیچنا. دوسری جگہ قرآن نے کہا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی نشاندہی کر دوں، ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے. تو میں نونا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان، عمل صالح، یہ سب کی تجارت بتائی ہم جیسے لوگ. لیکن یہ ساری تجارت بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے جنت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، لیکن ورضوان من اللہ اکبر. صرف تجارت کے چکر میں نہ پڑے رہنا، اللہ کی خوشنودی اور مرضی حاصل کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم نے بتائی تجارت، جو تجارت کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم نے ایک بڑی تجارت بتا دی ہے، لیکن تجارت میں الجھ نہ جانا. تجارت کر لینا لیکن اپنی ذہنیت کو تاجرانہ ذہنیت نہ بنانا، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ممکن ہے کبھی کبھی تجارت کرنی پڑے آ کر ہمیں، لیکن ذہنیت تاجرانہ نہ ہو. اگر ذہنیت تاجرانہ ہو جائے گی تو ہر جگہ تجارت کرنا انسان شروع کر دے گا. دکان پر جائے تجارت کرے، کہا گیا، تاکید کی گئی ہے. بازار میں جائے انسان تجارت کرے، تجارت کو بہت ہی اچھا بتایا گیا ہے. بازار میں تجارت کرے، دکان پر تجارت کرے، معاملات میں تجارت کرے، کہیں اور مسئلہ پیدا ہو وہاں تجارت کرے. لیکن جب دین میں آئے تو دین میں بھی کسی حد تک تجارت کرنے کا موقع دیا گیا ہے، لیکن یہ بالکل نہیں اجازت دی گئی کہ آپ کی ذہنیت اور ہماری ذہنیت تاجرانہ ہو جائے. چونکہ جب ذہنیت تاجرانہ ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا سودا کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. قرآن کچھ لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو بیچ دیا، آیات خدا کی تجارت کر لی، بدلے میں کیا لیا؟ بہت ہی معمولی چیز، چند کوڑیاں، چند سکے، چند باتیں، چند تاریخ، چند واہ واہ، چند دن کی عزت، یہ بدلے میں ملا. بیچا کیا؟ بیچا اللہ کے قانون کو بیچا، اللہ کی نشانیوں کو بیچا، اللہ کی آیتوں کو بیچا، اللہ کے دین کو بیچا، اللہ کے اصولوں کو بیچا. یہ بہت ہی گھاٹے کی سب تجارت ہے، بہت ہی نقصان کی تجارت ہے کہ انسان اگر یہ تجارت کرے. لہٰذا اس نقطے پہ توجہ کرے کہ تاجرانہ ذہنیت نہ ہونے پائے. اگر کہیں سے یہ مطلب نہ سیکھ سکے تو کم سے کم آ کر کربلا سے یہ سیکھا جائے کہ ذہنیت مومن کی تاجرانہ نہیں ہونا چاہیے. دین میں تجارت کرنے نہ آئے، نہ دین دینے والے تجارت کرنے کے لیے آئے، نہ دین لینے والے تجارت کرنے کے لیے آئے. نہ ممبر پر آنے والے تجارت کریں نہ فرش پر آنے والے تجارت کریں. کسی کو تجارت نہیں کرنا, تجارت نہیں یہاں پر ہونا چاہیے. کوئی بھی نہ کرے, فرش والے بھی تجارت نہ کریں کہ فرش پہ چل رہے ہیں. جواب میں دیکھو ادھر فرشتے جنت لے کے میرے لیے کھڑے ہیں, کھڑے ہوں گے, رونے دوں گا. ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم حسین ابن علی کے عشق میں جا رہے ہیں. نگاہ بدل گئی, ایک فرشتے نہیں دس فرشتے کھڑے ہوں, ایک جنت نہیں دسیوں جنت لے کے کھڑے ہوں, دینے دیں ان کو. لیکن ہم اس لیے نہیں فرش ازا پر آ رہے ہیں, ہم عشق حسین ابن علی میں آ رہے ہیں. یہ ذہنیت باقی رہے, اگر کوئی اس کو بدلنا چاہے تو نہ بدلیں آپ. کبھی کبھی ممبروں سے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک اچھا بھلا جوان عشق حسین ابن علی میں آیا مجلس کرنے کے لیے, ہم ممبر باقی تھے, تم مجلس کرنے آئے, تمہیں یہ ملنے والا ہے, تمہیں یہ ملنے والا ہے, تمہیں یہ ملنے والا ہے, تم دعائے ندبہ پڑھو گے تو یہ مل جائے گا, تم جو ہے زیارت عاشورہ پڑھو گے, یہ زیارت عاشورہ حسین ابن علی کی محبت میں پڑھ رہا تو پڑھنے دیں, حسین ابن علی کے عشق میں پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیں. عشق میں جو زیارت عاشورہ پڑھی جائے گی وہ زیارت عاشورہ کچھ اور ہوگی, تجارت میں جو پڑھی جائے گی وہ کچھ اور ہوگی. تو کیوں عاشقوں کو تاجر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. کیوں اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ عاشق کو تاجر بنا کے رہیں گے؟ اگر کوئی اس بات پر تلا ہوا ہو کہ عاشق کو تاجر بنا کے رہے گا تو آئیں ہم اس بات پر تل جائیں کہ تاجروں کو عاشق بنا کے رہیں گے. کریں, کوشش کریں, کیونکہ میدان کربلا عشق کی سرزمین ہے, عاشقوں کی سرزمین. نہ کربلا تاجرانہ سرزمین, تجارت کی سرزمین نہیں ہے کربلا. کربلا خوف زدہ لوگ نہیں آئے ہیں, خائفانہ انداز نہیں ہے کربلا کا, تاجرانہ انداز نہیں. اب میں اس کو کھولنے نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ واقعا پہلے باتیں ہو بھی چکی ہیں, آپ کسی طرح متوجہ بھی ہیں. میدان کربلا میں تاجر اور خائف لوگ آئے ہیں لیکن ادھر نہیں, ادھر. بھوکوں پیاسوں کے درمیان میں نہیں, وہ کھاتے پیتے لوگوں کے درمیان میں تاجر اور خائف لوگ آئے ہیں. آئے ہی اس لیے ادھر ہیں کہ یا تو تجارت کرنے آئے ہیں یا تو خوف زدہ ہو گیا ہے. بہت سے لوگ آئے ہیں صرف تجارت کرنے کے لیے کہ ہم آئیں گے, اپنا نام عمر سعد کے لشکر کی فہرست میں لکھا دیں گے تو چند سکے ہم کو مل جائیں گے. چند سکے کتنا دیتا عمر سعد؟ 30,000 کے لشکر کو عمر سعد کتنا دے سکتا تھا؟ پوری زندگی بھر کا سامان فراہم کر دیتا. نہیں, چند سکے, کسی کو 2 سکہ, کسی کو 4 سکہ. کتنے کم میں بیچا ہے انہوں نے, اللہ اکبر. اور کتنے کم میں کبھی کبھی دوسرے بھی بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کتنے کم میں, کم سے کم اتنا تو دیکھ لے کہ کس کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. کتنے کم میں بیچا؟ جناب زینب کی چادر کوئی کیوں لوٹ رہا ہے؟ اس لیے نہیں لوٹ رہا ہے کہ اس کے بہت قیمت ہے, یقیناً بہت قیمت ہے, لیکن فرشتوں کی نگاہ میں یقیناً جناب زینب کی چادر کی قیمت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں, رسول اللہ کی نگاہ میں, مومنوں کی نگاہ میں. لیکن عمر سعد کے لشکر کی نگاہ میں جناب زینب کی چادر کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ فقط اس لیے چادر لوٹ رہا ہے کہ یہ چادر لے جائیں گے تو دلیل کے طور پر پیش کریں گے کہ ہم بھی کربلا میں گئے تھے, تو نتیجے میں ہم کو چند سکے مل جائیں گے. اللہ اکبر, کیسا سودا کیا جا رہا ہے. جب تجارت کرنے والے تجارت کرنا شروع کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تجارت کرتے کرتے, دین میں البتہ, باہر کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا کے مسائل میں, زندگی کے مسائل میں تجارت بہت اچھی چیز ہے, لیکن جب دین کے مسائل میں لوگ تجارت کرنا شروع کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تجارت کرتے کرتے بہت بڑی بڑی تجارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر قوموں کی تجارت کر لیتے ہیں, قوم کی عزت کی تجارت کر لیتے ہیں, جوانوں کی تجارت کر لیتے ہیں, عزیزوں کی تجارت کر لیتے ہیں, عزا خانوں کی تجارت کر لیتے ہیں, اوقاف کی تجارت کر لیتے ہیں, مسجدوں کی تجارت کر لیتے ہیں, سب تجارت کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع تو کیا تھا چھوٹی تجارت کر لیتے, کہ آپ بڑے تاجر ہو گئے ہیں دین کے, دین کے بڑے تاجر. میرے ساتھ پہلے اتنا بڑا تاجر نہیں تھا, لیکن کربلا آتے آتے بہت بڑا تاجر بن گیا. کس کا تاجر بن گیا؟ یہاں تک کہ حسین ابن علی کے خون کا تاجر بن گیا. کس کے بدلے میں تو نے حسین ابن علی کے خون کو بیچا؟ شہر رائے کی حکومت کے بدلے. اتنا بس. جس حسین پر پوری دنیا قربان ہو جائے, حسین کی ایک سانس پر پوری دنیا قربان ہو جائے, حسین کے ایک کلام پر پوری دنیا قربان ہو جائے, اس حسین کے خون کو عمر صاحب نے کس کے لیے بیچا؟ صرف شہر رائے کی حکومت کے لیے, کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے آواز دی, اے عمر صاحب, تجھے شہر رائے کا گندم نصیب نہیں ہوگا, سمجھ لے. لیکن اب وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ امام سے آ کر اللہ اکبر بد کلامی کرتا ہے, توہین کرتا ہے, کہتا ٹھیک ہے اگر ہمیں گندم نصیب نہیں ہوگا تو ہم جو پر اکتفا کر لیں. کیونکہ اتنا آگے بڑھ چکے, بعض لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. آگے بڑھ چکے ہیں, ممکن نہیں رہ گیا. وہ ایسے لوگوں سے بچیں, ہر دور میں ایسے لوگوں سے بچا جائے کہ جو تجارت کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ پیچھے ہٹنے آنے کا چانس ان کا ختم ہو گیا ہے. اپنے جوانوں کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دین کے تاجر بن جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسین ابن علی کے خون کے تاجر بن جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کے مقصد کے تاجر بن جائیں, کہ جو خون کی تجارت سے بھی زیادہ سخت ہے. بس تمام کی گفتگو عزیز, وقت برا ہو گیا. تو کربلا تجارت کے سر, کربلا میں تاجرانہ عمل نہیں تھا, کربلا میں خائفانہ عمل نہیں, خوف میں نہیں آئے تھے. بہت سارے لوگ کربلا میں ادھر اس لیے آئے تھے جو خوف سے تھا, چاہتے نہیں تھے کہ آئے, لیکن ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ عمر ساتھ سے ڈر رہے تھے, شمر سے ڈر رہے تھے, ابن زیاد سے ڈر رہے تھے, اپنے بچوں سے ڈر رہے تھے کہ میرے بچے مار دیے جائیں گے اگر ہم نہیں جائیں گے. مار دیے جائیں, تمہارے بچوں کو مار دیا جانا زیادہ مشکل ہے, حسین ابن علی کا شہید کر دیا جانا یہ زیادہ مشکل. تمہارے بچے مار دیے جاتے تو مار دیے جائیں, لیکن کیا کیوں آئے تھے؟ تجارت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن صرف خوف زدہ تھے. خوف کی وجہ سے, اب میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا یہاں پر, کہ بہت سارا دین پامال کیا جاتا ہے صرف خوف کی وجہ سے. خوف زدہ ہے, عوام سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں کہ کیا کریں گے, کیا کہہ دیں گے, یہ کہہ دیں گے, وہ کہہ دیں گے. کتنا خوف. کربلا منانے والوں, کربلا کا ذکر کرنے والے, کربلا کی یاد منانے والوں, آ کر دیکھو کہ کربلا میں کوئی خوف زدہ لوگ کربلا میں حسین ابن علی کے لشکر میں نہیں آئے ہیں. ہاں, خوف زدہ لوگ اگر آئے ہیں تو عمر سعد کے لشکر میں آئے ہیں. کوئی بھی لالچی حسین ابن علی کے لشکر میں نہیں آیا ہے, لالچی لوگ اگر آئے ہیں تو عمر سعد کے لشکر میں آئے ہیں. یہ کربلا کی عظمتیں ہیں, یہ کربلا کے ورق ہیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب یہ تھا کہ کربلا میں یہ سب کچھ نہیں تھا. پھر کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں قدم قدم پر عشق تھا. وہ سب لا الہ ہو گئی. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, یہ بھی خدا نہیں ہے, بت خدا نہیں ہے, ہمارا نفس خدا نہیں ہے, ہمارا باپ خدا نہیں ہے, ہمارا مینیجر خدا نہیں ہے, ہمارا باس خدا نہیں ہے, یہ سب کوئی خدا نہیں. پھر خدا کون ہے؟ الا اللہ, اللہ خدا, اللہ ہے. پہلے سب کی خدائی کا ایسی تو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ فقط زبان سے کہہ دیا مسلمان ہو گئے. اتنا آسان تو نہیں مسلمان ہونا بغور اللہ کے اقبال کے. یہ شہادت کہے, الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اتنا آسان نہیں ہے. علامہ اقبال جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ شہادت گہے الفت. الفت سمجھ رہے ہیں؟ عشق یعنی محبت. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں. جب تک کوئی عاشق نہ بن جائے مسلمان بن ہی نہیں سکتا عزیزو. جب تک دین کا عاشق نہ بن جائے, جب تک قرآن کا عاشق نہ بن جائے, جب تک اہل بیت کا عاشق نہ بن جائے, جب تک پروردگار کا عاشق نہ بن جائے, کہ مسلمان بن گئے. کیا مذاق کرتے ہیں, کیسی مذاق کی باتیں نہ کریں, ہو ہی نہیں سکتا. کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ عاشق آئے تھے. زینب بنت علی عشق الہی کی منزلیں طے کر رہی تھی. فاطمہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین کی جو بہت ہی عارفہ تھی، کہ عام طور سے ہم جناب رقیہ کو جناب سکینہ کے نام سے جانتے ہیں، نام ہے، مسئلہ اتنا نہیں ہے، لیکن جاننا ضروری ہے، چونکہ آپ جب زیارت کرنے جاتے ہیں شام میں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں وہاں جا کے پڑ جاتے ہیں، ارے ہم تو کیا کہہ رہے تھے، اب کیا ہوا، کم سے کم جانتے رہیں، اب نام لے رہے ہیں مسئلہ نہیں، چونکہ نام، بہرحال نام لینا اتنی بہت بڑی بات نہیں، ہم عام طور سے جناب رقیہ کو جناب سکینہ کہتے ہیں، ہندوستان پاکستان میں صرف کہا جاتا ہے، اور کہیں پہ عراق میں، ایران میں، شام میں کہیں نہیں کہا جاتا، لیکن جب امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ ایک عارفہ بیٹی، عرفان کی بلند منزلیں طے کرنے والی بیٹی، جانتی ہے کہ پروردگار سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، مقصد سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، کربلا کی مائیں تجارت کرنے والی ماں سب کچھ دے سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کی تجارت نہیں کر سکتی، یہ صرف عاشق مائیں ہیں جو کربلا میں آ کر اپنے بیٹوں کو پیش کرتی جاتی، ایک بیٹا، دو بیٹا، تین بیٹے، ام البنین نے کہا کہ ایک بیٹا چلا جائے، دو بیٹا چلا جائے، تین بیٹا، اے بی بی ایک بیٹے کو تو بچا کے رکھے اپنے ساتھ، ایک بیٹا کم سے کم بچا کے رکھے، چار بیٹے ہیں جناب ام البنین کے، اور چار ایسے بیٹے ہیں، ایسے بیٹے کی جن کی بنیاد پر ان کو کہا جائے بیٹوں کی ماں، ام البنین کے معنی کیا ہے، بیٹوں کی ماں، ام یعنی ماں، بنین یعنی بیٹے، کو مدینے میں بہت سی مائیں ایسی تھیں جن کے چار سے بیٹے تھے، چار سے زیادہ بھی بیٹے تھے، لیکن دوسری ماؤں کو ام البنین نہیں کہا جاتا تھا، لیکن یہ ماں ایسی تھی کہ جس ماں کے بیٹے ہی ایسے تھے کہ جب کوئی ان بیٹوں کو دیکھتا تھا کہتا تھا کس ماں کے بیٹے ہیں، کس ماں کے بیٹے، جب ام البنین کے بیٹے مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، عباس، جعفر، عثمان، عبداللہ، ساتھ میں اگر علی اکبر ہوں، جب یہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، جب تک لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی انہیں دیکھتے رہتے تھے، اپنا سارا کام چھوڑ کر دیکھتے تھے، کیسے جوان جانے، کیسے پاکیزہ جوان، کیسے با ادب جوان، صرف چہرے کے حسن کو نہیں دیکھتے تھے، ہم جب یہ باتیں سب کہتے تو عام طور سے لوگ ذہن سے چہرہ کے حسن آتا ہے، نہیں، چہرے کے حسن سے ان کے ادب کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، ان کے کردار کو دیکھتے تھے، یہ کیسے جوان جا رہے ہیں، ام البنین کو کیا اس بات کا حق نہیں ہے، چلیں ام البنین سے، ام البنین بہت بڑی ماں کا نام، ایک ماں جو کربلا نہیں آئی ہے لیکن کربلا میں بہت بڑا کردار اس نے ادا کر دیا، ایک ماں جو میدان کربلا میں موجود نہیں ہے لیکن میدان کربلا کے ہر ہر منظر میں ام البنین کے بچے نظر آ رہے ہیں، ابو الفضل عباس ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، تو ہم چل کے ام البنین سے تقاضا کریں، اے بی بی، علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹے کی آرزو تھی، تو ایک بیٹے کو میدان میں جانے دیں، ایک بیٹے کو حسین ابن علی کے پاس جانے دیں، باقی تین بیٹوں کو روک لیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ بچے شہید کر دیے جائیں، کیا آپ جانتی نہیں ہیں، کیا آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں، ام البنین جانتی ہیں، ام سلمہ جانتی ہیں، سب جانتے ہیں، تو ایک ماں جب یہ جانتی ہے کہ حسین ابن علی کا کارواں مقتل کی طرف نکلا ہے، تو کیوں یہ ماں اپنے چاروں بیٹوں کو مقتل میں بھیج رہی ہے، ایک بیٹے کو کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا، ایک بیٹے کو کربلا بھیج دے، عباس ہی کی تو آرزو کی تھی حسین نے، تو اے ام البنین عباس کو جانے دیں، عباس بہت عظیم ہیں، عباس بہت عزیز ہیں، عباس بہت ہی با عظمت ہیں، لیکن آپ کے آقا نے یہ خواہش کی تھی تو عباس کو جانے دیں، تین بیٹے کو روک لیں، بیوی اپنے پاس، آپ بیوہ ہو چکی ہیں، آپ 20 سال سے بیوہ ہیں، اب تو حسین ابن علی بھی نہیں ہے جو آپ کا خیال رکھے، اپنے بچوں کو روک کے رکھے، لیکن ام البنین کہیں گے نہیں، مجھے نہیں روکنا، کبھی بھی اچھا دو انصاف کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے منصاف نہیں کیا، آپ دو بیٹوں کو اپنے پاس روک لیں، دو بیٹوں کو کربلا بھیج دیں، اتنا تو کر سکتی ہیں، لیکن ام البنین نے دو بیٹوں کو بھی نہیں روکا، اب ہم جا کے، اے بی بی کم سے کم اتنا کریں کہ ایک بچے کو تو اپنے بچا لیں، آپ کو بہت عشق ہے حسین ابن علی سے، عشق ہے. یہ وہ عاشق ہے جو کربلا میں نہیں آئی، لیکن عاشق ماں جو اپنے بیٹوں سے زیادہ حسین ابن علی سے عشق کرتی ہے، جو اپنے بیٹوں سے زیادہ حسین کے مقصد سے عشق کرتی ہے، جو اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ سے عشق کرتی ہے. کہ اے بی بی، آپ اپنے تین بیٹوں کو میدان میں بھیج دیں، لیکن ایک بیٹے کو کم سے کم بچا لیں. ایک بیٹا آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ایک بیٹا آپ کی تنہائی کا سہارا بنے گا. جب آپ کو عباس یاد آئے گا، جب آپ کو عبداللہ یاد آئے گا، جب آپ کے تین بیٹے یاد آئیں گے، تو ایک بیٹا تو کم سے کم رہے جس کی طرف دیکھ کے دل کے آپ کو تھوڑا سکون مل جائے، جس کی طرف دیکھ کے آپ کے دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے. لیکن ام البنین عاشق ماں ہے، میدان کربلا میں جو نہیں ہے لیکن عشق میدان کو سر کرنا جانتی ہے، وہ ام البنین اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیتی ہے، اے میرے بچوں جاؤ، تم سب قربان ہونا، تم سب دین پر قربان ہونا، تم سب دین پر قربان ہونا، تم سب حسین ابن علی پہ قربان ہونا. اور سب کے سب قربان ہو بھی گئے، اور قربان ہونے کے بعد اس ماں نے ذرہ برابر ایک بار بھی نہیں کہا، اے کاش کہ میں نے اپنے ایک بچے کو بچا لیا. یہ کربلا ہے، یہ کربلا کا دوسرا منظر ہے کہ پوری زندگی میں جناب ام البنین نے ایک بار بھی یہ حسرت نہیں کی کہ اے کاش کہ میں نے اپنے ایک بچے کو بچا لیا ہوتا. ہاں بی بی اگر حسرت کرتی تھی تو صرف ایک حسرت کرتی تھی کہ کس نے میرے لال کے بازو قلم کر دیے، کس نے میرے عباس کے ہاتھ کاٹ دیے، بھلا کیسے میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے. اے میرے لال، اگر تیرے بازو موجود ہوتے تو کس میں مجال تھی جو تیرے قریب آتا. میں نے سنا ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ کٹ گئے تھے اور اس کے سر پر گرز مار دیا گیا. اے میرے لال، اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو کون تیرے سر کے قریب آتا، کون تیرے آقا کے قریب آتا، کون میرے مولا کے قریب آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں زندگی کے تمام مراحل سے نکال کر عشق حسین ابن علی، عشق اہل بیت، عشق دین اور عشق خدا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمارے ناقص عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو بہتر طور پر ہمیں دیداری کرنے سے روکتے ہیں. پروردگارہ ہمارے بہتر سے بہتر عبادتاری حسین ابن علی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، شیخ النمر باقر النمر کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما رہا.